الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. کامیابی ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب بھی ہر شخص جانتا ہے اور جس کی کوشش بھی ہر ایک کرتا ہے. راحت کی زندگی، خوشی کی زندگی، عزت کی زندگی، دولت کی زندگی، صحت کی زندگی، جوانی کی زندگی، اسے کامیابی کہا جاتا ہے آج کی زبان میں. ایک دنیا کی کامیابی ہے اور ایک آخرت کی کامیابی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ دائمی ہے، نہ ختم ہونے والی، اس لیے زیادہ توجہ اس کی طرف رکھو. شیطان اور شیطانی قوتیں وہ کہتی ہیں کہ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ کیسی کامیابی ہے جو ختم ہو جاتی ہے. جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، صحت کے بعد بیماری ہے. آج تک کوئی ایسا صحت مند شخص نہیں گزرا جو بیمار نہ ہوا ہو. آج تک کوئی ایسا جوان پیدا نہیں ہوا جو بوڑھا نہ ہوا ہو. ریسلر، باکسر، اولمپکس کے کھیلوں میں تیز رفتار دوڑنے والے، ان کی جوانی سے دھوکہ نہ کھایا کریں. 20-25-30 سال کے بعد ان کا حشر دیکھا کریں کہ کیا ہو جاتا ہے. کسی ریسلر کو بڑھاپے میں لائیں کہ اب ذرا ریسلنگ کرو، چار آدمی اس کو اٹھا کے لائیں گے بیچارے کو، اور کب کپا رہا ہوگا، ہاتھوں میں راشہ ہوگا. کسی بھاگنے والے اولمپکس کے کھیلوں میں دوڑ کا مقابلہ جیتنے والے سے بڑھاپے میں کہیں کہ ذرا چل کے دکھاؤ، دوڑنا تو دور کی بات، وہ کہے گا ڈاکٹر نے چلنے سے بھی منع کیا ہے. کسی گلوکار سے کہیں کہ بڑھاپے میں بھی ذرا گا کے دکھاؤ، تو وہ کہے گا اب گاتا ہوں تو کھانسی آ جاتی ہے. اب گانے کے دوران کیا آ جاتا ہے بول لو بھائی، آپ کو تو نہیں آ رہی نا کھانسی، یہ تو جوان ہے ماشاءاللہ، کھانسنے لگتا ہوں. بولتا ہوں تو آواز بھرانے لگتی ہے، کسی فلمی اداکار سے کہے کہ بڑھاپے میں ذرا اداکاری کر کے دکھائے. ممکن ہے دادا والی اداکاری تو کر لے, وہ جو ہیرو والی اداکاری تھی وہ بڑھاپے میں کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. کسی نے بتایا کہ بوڑھے بوڑھے اداکار آج کل بوڑھی بوڑھی ہیروئنوں کے ساتھ آ رہے ہیں, قیامت کی علامات ہے, اور کیا کہہ سکتے ہیں, بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا. بوڑھے بوڑھے اداکار بوڑھی بوڑھی ہیروئنوں کے ساتھ آ رہے ہیں. میں نے کہا کیا منظر ہوگا, بوڑھی ہیروئن. بہرحال جوانی کی مستیاں بڑھاپے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں, چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں, نہ ہیرو بننے کے قابل رہے نہ ہیروئن بننے کے قابل. اسی لیے یاد رکھو, دنیا پرستوں کا بڑھاپا بڑا خطرناک گزرتا ہے. لوگ ان کی جوانی سے دھوکہ کھاتے ہیں, ان کے بڑھاپے کو نہیں دیکھتے. بہرحال یہ عارضی کامیابی ہے, عارضی. اصل کامیابی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنا چاہے گا, اللہ کا قانون ہے کہ یہ عارضی کامیابی بھی اسی کو دیتے ہیں, یہ بھی اسی کو ملتی ہے. یہ جو دنیا کی کامیابی ہے یہ بھی صرف اسی کے حصے میں ہے جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہو. آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے, ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا میں اکثر پیچھے رہ جاتا ہے. وہ دنیا میں اکثر بول لیا کریں نا آپ لوگ, پیچھے رہ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ پیچھے رہنے کی ڈیفینیشن کیا ہے, پیچھے رہنا کسے کہتے ہیں. دولت میں پیچھے رہ گیا, صحت میں ممکن ہے پیچھے رہ گیا, عزت تھوڑی سی کم حاصل ہو گئی, اس کو آپ پیچھے رہنا کہتے ہیں. مگر دولت عزت اور صحت سے جو مقصد تھا وہ مقصد اسے زیادہ حاصل ہوتا ہے, اور ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا جن کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے. ایک آدمی کے پاس دولت بھی ہے, صحت بھی ہے, عزت بھی ہے, لیکن خودکشی کا دل چاہتا ہے, تو لعنت ایسی دولت پہ. کیا خیال ہے بھائی, لعنت ایسی صحت, لعنت ایسی عزت پہ جس سے دنیا میں سکون ہی نہیں ملا, تبھی تو خودکشی کی کوشش کرتا ہے. دولت بھی ہے, صحت بھی ہے, عزت بھی ہے, یہی تین چیزیں چاہیے نا انسان کو. شاید میں انگلش میں بات کر رہا ہوں بھائی. دیکھو آپ اور میں جو صبح شام لگے رہتے ہیں, کیا مقصد ہے؟ پیسہ آ جائے, عزت آ جائے, اور صحت بھی اچھی ہو. بیمار آدمی عزت اور شہرت کا کیا کرے گا؟ تینوں چیزیں مل جائیں کامیاب. پڑھتے اسی لیے یونیورسٹیوں میں, ذرا کوالیفیکیشن اچھی ہونی چاہیے, کوالیفائڈ ہونے چاہیے آدمی, کہیں بات کرتا ہوا اچھا لگے گا, پڑھے لکھے ہیں بھائی, اور تنخواہ بھی اچھی ہو جائے گی. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو صحت تو خود بہت ہوگی. تو یہ تینوں چیزیں کسی کو حاصل ہو گئیں مگر خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, یا خودکشی کے خیالات تو نہیں آ رہے مگر ڈپریشن کا مریض ہے, تو نالائق. یہ تینوں چیزیں مل کے بھی اگر ڈپریشن ہے تو یہ نہ ملتی تو کیا حال ہوتا؟ اس سے بہتر وہ نہیں ہے جس کے پاس ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے مگر ڈپریشن کی گولیاں نہیں کھاتا. نہیں آئے گی بات سمجھ میں اتنے آرام سے. یہ باتیں اتنے آرام سے سمجھ میں آتی تو پھر ڈپریشن کی گولیاں کھاتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو شخص میرے احکام سے اعراض کرے گا مجھے بھول جائے گا تو میں اس کو بہت تنگ زندگی دوں گا. تنگ زندگی جیسے جیل کی کوٹھری میں کوئی قید ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری, مگر وہ تو جیل کی کوٹھریوں میں نہیں, حکومت کے بالا خانوں میں ان کی زندگی اور زمین کی وسعتوں میں ان کی زندگی گزری ہے. ابھی ماضی قریب میں جو صدر مملکت 5 سال گزار کے گئے ہیں ان کی مثال سب کے سامنے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ کو 1000 گز کے بنگلے میں ایسا تنگ کر دے کہ جیل کی 2 فٹ جیل کی کوٹھری میں بھی کوئی اتنا تنگ نہ ہو, اس کا دل اتنا کھینچا ہوا نہ ہو جتنا 1000 فٹ کے 1000 گز کے بنگلے میں رہنے والے انسان کا ہوتا ہے. یہ تو قرآن نے دعویٰ کیا ہے. آج ہر شخص بے سکونی, ہنستے ہیں اوپر اوپر سے, دل نہیں ہنستا. دل صرف اہل اللہ اور بزرگوں علماء کا ہنستا ہے, ان کے چہرے پہ چاہے مسکراہٹ نہ بھی ہو. تو یہ جو زندگی تنگ ہو جاتی ہے نا تنگ, یہ قرآن نے بھی کہا ہے اور اس کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے, مشاہدہ نظر بھی آ رہی ہے. دنیا کی جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں دولت کے لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے, روزگار کے لحاظ سے, ترقی کے لحاظ سے, خودکشی کا ریشو انہی میں سب سے زیادہ ہے. گوگل پہ سرچ کر لیں آپ. میں نے بتایا نا گوگل صرف ایک چیز کا جواب نہیں دیتا, باقی سب چیزوں کا جواب دیتا ہے. وہ کون سی چیز ہے جس کا گوگل کے پاس جواب نہیں ہے؟ بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ. اس کے علاوہ گوگل پہ جو بھی لکھو لکھ کے آ جائے گا سامنے. گوگل پہ سرچ کریں خودکشی کا ریشو کن ممالک میں سب سے زیادہ ہے, اور وہ ریشو آپ کو ان ممالک میں پتا چلے گا جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ, یعنی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹینشن فری ملک ہیں. ٹینشن لیس بھی کہہ سکتے ہیں, ٹینشن فری بھی کہہ سکتے ہیں. جہاں ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ہے مگر پھر بھی بہت زیادہ ٹینشن ہے, یعنی وہاں پریشانی کی وجوہات سمجھ میں آتی نہیں ہیں. بھائی سب کچھ تو ہے, نہ بجلی جاتی ہے, نہ گیس کی کمی, نہ بدامنی, امن اور سکون بھی ہے, نہ کرپشن ہے, پھر بھی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر اللہ سکون اور اطمینان کی نعمت چھین لیں تو ایسے شخص کو کامیاب نہیں کہا جا سکتا, ایسے شخص کو کامیاب نہیں کہا جا سکتا. کامیاب صرف وہ شخص ہے جس کے دل میں سکون اور اطمینان ہے. سوکھی روٹی میں اس کو کباب پراٹھوں کا مزہ آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سوکھی روٹی میں اس کو کس کا مزہ آتا ہے؟ کباب پراٹھے تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے, سوکھی روٹی میں اللہ وہ لذت دے دیتے ہیں. سادہ پانی میں اس کو شربت کا مزہ آتا ہے. تو یہ اللہ تعالی نے آخرت کی کامیابی بھی اور دنیا کی کامیابی بھی اسی چیز میں رکھی ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں کامیاب ہونے کے لیے 2 کام بہت ضروری ہیں, جو اصل میرا موضوع ہے آج بیان کا. یہ تو تمہید تھی. ایک تو عقیدے کا صحیح کرنا جس پر بیانات ہوتے رہتے ہیں. آج میں عملی کوتاہی, ایک بہت بڑی خرابی جس میں بہت سارے نوجوان مبتلا ہیں, بلکہ اب تو بوڑھے بھی مبتلا ہو رہے ہیں, وہ ایسی خرابی ہے جس کو معاشرے نے خرابی سمجھنا چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, میں حدیث سے ثابت کروں گا کہ وہ خرابی اس دور کی سب سے بڑی خرابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء, میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں چھوڑ کے جا رہا. مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ مسلمان مردوں کے لیے کیا ہے بتاؤ بھائی؟ عورت. کیسے فتنہ ہے؟ آزمائش اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز پر پابندی لگا دی جائے مگر اس کے حصول کو آسان بنا دیا جائے. نہیں آ رہی, اب مشکل ہوتا ہے اس سے بچنا. پابندی لگا دی اور مارکیٹ سے وہ چیز شارٹ کر دی, پھر فتنہ اور آزمائش نہیں ہے. گورنمنٹ پابندی لگا دے پان پر اور مارکیٹ سے پان شارٹ ہو جائے, دو چار دن پان کھانے والے کو تکلیف ہوگی, پھر صبر آ جائے گا, ہے میل ہی نہیں رہا کہیں تو کہاں سے کھائیں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ گورنمنٹ پابندی لگا دے گٹکے پر, لگائے گی نہیں؟ لگائے گی نہیں. گورنمنٹ ایسی چیزوں پہ پابندی لگا دی جس پہ پابندی لگانی نہیں چاہیے, جن پہ چاہیے ان پہ نہیں لگائے گی. بالفرض گورنمنٹ نے پابندی لگا دی کس پر؟ گٹکے پر. اللہ نہ کرے, آپ لوگ کے جذبات کی میں رعایت کرتا ہوں, لیکن بہرحال گٹکے پر پابندی لگا دی اور گٹکا مارکیٹ سے اٹھا لیا, گٹکا خور تین چار چھ دن تک مصیبت میں مبتلا ہوگا, بالآخر اس کو صبر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آزمائش نہیں ہے, ہی نہیں بھائی, صبر ہی کرنا ہے اور کیا کریں. شراب پہ پابندی لگا دی اور شراب ختم کر دی, شرابی بھی چھ سات آٹھ دس دن مہینہ دو مہینے کے بعد سکون آ ہی جائے گا, لیکن لگائی جا رہی ہے پابندی اور مارکیٹ سے اسے اٹھایا نہیں جا رہا. شراب پر پابندی لگا دی اور جگہ جگہ شراب مل رہی ہے, سب پی رہے ہیں. اب امتحان ہے, آزمائش ہے. جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو آزمایا اِذْ يَعْدُونَهُ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ اَوْ يَفْسُقُونَ. فرمایا ہم نے یہودیوں کو آزمایا, بنی اسرائیل کو آزمایا, ہفتے کے دن مچھلی کے شکار پر پابندی لگا دی, چھ دن شکار کرو, ہفتے کو شکار کی اجازت, بولو بھائی؟ نہیں. لیکن اللہ نے آزمایا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کے غول سمندر میں آتے, اتنی مچھلیاں آتی جو اتوار کو نہیں ہوتی. اب نالائق یہ سوچ لو کہ یہ مچھلیاں لانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. جب اتوار کو نہیں آ رہی, پیر کو نہیں آ رہی, خاص ہفتے ہی کو آ رہی ہیں, تو اس کا مقصد ہمیں مچھلی کے کباب کھلانا نہیں ہے اور مچھلیاں کھلانا نہیں ہے, اس کا مقصد صرف آزمانا ہے. یہ مزے گلے پڑ جائیں گے. لیکن شہوت پرست آدمی انجام کو نہیں دیکھتا. یہ ہیروئنچیوں کو دیکھو نا, ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہمارا جسم گھل رہا ہے, ہڈیاں کھا رہی ہے یہ ہیروئن ہمارے جسم کی, اور تھوڑے دنوں کے بعد ہم ہیروئن کھانے کے قابل بھی نہیں بچیں گے, مر کھپ کے ختم ہو جائیں گے, مگر پھر بھی سٹا لگا رہا ہے. پھر بھی جناب یہ شہوت پرستی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہود میں بہت سے لوگ شہوت پرستی میں مبتلا ہو گئے. کا انجام جائے ایک طرف, نتیجہ کیا نکلے گا؟ چھوڑو, اتنی مچھلیاں شکار کرنا شروع کر دیا.
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا.
کچھ لوگ ہر قوم میں اچھے ہوتے ہیں, سارے خراب نہیں ہو جاتے. وہ چند اچھے سمجھانے لگے کہ کیا کر رہے ہو, اللہ نے تمہیں اس سے منع کیا. پھر کچھ جو نہ تو سمجھانے والوں میں سے تھے اور نہ گناہ کرنے والوں میں سے تھے, نیوٹرل قسم کے لوگ, انہوں نے تبلیغ کرنے والوں کو کہا کہ ایسی قوم کو سمجھانے سے کیا فائدہ جس نے عمل کرنا ہی نہیں ہے, اور اللہ نے ان کو ہلاک کرنا ہی کرنا ہے, ان کے عمل سے لگ رہا ہے. تو تبلیغ کرنے والے کہنے لگے معذرتن الی ربکم ولعلہم یرجعون, قیامت کے دن اللہ کو بتا سکیں گے کہ ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے پوری کر دی. نہیں آ رہی بات. آج اہل اللہ اور علماء جو گناہ سے روکتے ہیں نا, اس لیے کہ ذمہ داری پوری ہو جائے. بینک کی جاب حرام ہے, لوگ عمل نہیں کرتے. کہتے ہیں مولویوں کی سنتا کون ہے, لوگ خود کہتے ہیں ان مولویوں کی سنے گا کون. تو نہ سنو بھائی, مولویوں نے کب کہا ہے کہ ہماری لازمی سنو. مولوی صاحب تو بیچارہ اس لیے بتا رہا ہے کہ اللہ کل قیامت میں پوچھے گا ابھی تجھے وظیفہ بھی ملتا تھا, انبیاء تو فری میں تبلیغ کرتے تھے, تمہیں تو پیسے مل رہے تھے, صحیح ہے نا. اور لوگ آتے تھے سنتے تھے بات کو تمہاری, تم نے کیا کیا بتایا ان کو, صرف تیجے چالیس میں اور حلوے مانڈے کونڈے رجب کے شابان کے حلوے اسی کے فضائل سناتے رہے, عقیقے کے بکرے, یہ کچھ حلال حرام بھی بتایا ان کو. تو مولوی صاحب کہہ دیں گے اللہ بتایا تھا, میری ریکارڈنگ موجود ہے. اب تو فرشتے الگ ریکارڈ کر رہے ہیں اور ایجنسی والے الگ ریکارڈ کر رہے ہیں اور عوام الگ ریکارڈ کر رہی ہے, اب تو بچ ہی نہیں سکتا آدمی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہنوں یا اللہ میں نے کہا تھا, باقی آپ عمل کریں نہ کریں آپ کی مرضی, ہماری صحت پہ کوئی اثر؟ ہم تو خود ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے, ہم نے نہیں کیا تو ہمیں اپنے بارے میں بھی ڈر ہے. تو جس کو بیچارے کو اپنی فکر سے فرصت نہ ہو وہ دوسروں کے پیچھے لٹ لے کے کیسے پڑے گا بھائی. تو اس لیے ان چیزوں سے ہم پریشان نہیں ہوتے کہ مولویوں کی باتوں پہ کوئی بھی عمل نہیں کر رہا. نہ کرے بھائی, چندے کا مسئلہ بھی یہی ہے. میں چندہ کرتا ہوں عام طور پہ نہیں ہوتا. بتاتا ہوں مسجد میں اس چیز کی ضرورت ہے, آپ لوگ کر دیں, دو چار پانچ سو روپے آ جائیں گے. پچاس لاکھ بتائے, پانچ سو روپے ایک صاحب دے کے چلے گئے, ایک صاحب نے پچاس روپے, یہ امام صاحب نے جو کہا تھا نا. پھر بعد میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ تو ہو ہی نہیں رہا. میں کہتا ہوں نہیں ہو رہا تو ہماری مسجد تھوڑی ہے ذاتی, کیا خیال ہے بھائی؟ مسجد میں نماز آپ لوگ پڑھتے ہو اور جنریٹر آپ لوگ کے لیے چلایا جاتا ہے. جنریٹر کی ضرورت تھی نا, بتا دیا آپ لوگوں کو, وہ تو شکر ہے کسی کو خیال آیا لے آیا, نہیں لاتا تو ہماری بلا سے. زیادہ تنگ ہوتے تو میں اپنے لیے ایک چھوٹا سا پنکھا خرید لیتا بیٹری والا, یہاں لگا لیتا اپنے ذاتی پیسوں سے, مجھے تو مل رہی. آپ لوگ اپنے اپنے گھر سے چھوٹے چھوٹے پنکھے خود لے کر آ جائے کریں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہماری صحت پہ لوگ سمجھتے ہیں مسجد میں جتنا چندہ لگے گا مولوی صاحب اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. ہم نہیں ہوتے بھائی, آپ کی مسجد آپ کو زیادہ ضرورت ہے, لگانا ہے لگاؤ, نہیں لگانا نہ لگاؤ. اس طرح بھکاری بن کے جو ہے نا ہم آپ کے پیچھے نہیں پڑیں گے کہ خدا کے لیے سیٹھ ستار بھائی پلیز غفار بھائی کچھ تو خیال کرو. ٹھیک ہے, تو چندے کا بھی یہی مسئلہ ہے اور باقی گناہوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. ایک صاحب کہنے لگے آپ نے اتنا سخت بیان کیا مگر پھر بھی میں نے ایک دفعہ یہ محرم کے حلیم جو بنتے ہیں نا پوری پوری رات گھوٹے لگتے ہیں بیٹھ کے, اور ثواب اور عبادت سمجھ کے لگتے ہیں گھوٹے. حضرت امام حسین کی یاد میں حلیم کھایا جا رہا ہے, شرم کرو کچھ غیرت کرو میرے بھائی. حلیم ویسے ہی کھا لو, امام حسین کی یاد میں کیوں کھا رہے ہو؟ کس قدر توہین ہے یا نہیں نواسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین کی یاد میں روزہ رکھنا تو سمجھ میں آتا ہے, کھانا کہاں سے سمجھ میں آتا ہے میرے بھائی؟ تو اتنا بیان کیا سمجھایا, پھر دیکھا مسجد ہی کے پڑوس میں حلیم کے گھوٹالے لگ رہے ہیں پوری پوری رات. وہ لوگ جو بیان میں بیٹھتے ہیں
تو پھر مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, میں نے کہا ہونے دو بھائی, ہماری وجہ سے سب بنانا شروع کر دیں, ہماری کیا ہماری صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. تو ان چیزوں سے نہ پریشان ہوتے ہیں ہم لوگ, نہ ہونا چاہیے. پریشان ہونے کے لیے اور بہت سارے مسائل ہیں بھائی, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, یہ چیزیں کم ہے پریشان ہونے کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو مبلغین تھے, تبلیغ کرنے والے, ان سے لوگوں نے کہا کہ ایسی قوم کو کیوں سمجھاتے ہو جن کو سمجھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے, عمل کریں گے نہیں یہ لوگ, کیونکہ ان کو اتنی اتنی مچھلیاں نظر آ رہی ہیں نا, مچھلیاں تازہ, پھر یہ مولویوں کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. جیسے بھی حکومت نے ایک سودی اسکیم جاری کی تھی, فری میں سودی قرضے دے رہی تھی, سب بھاگ رہے تھے ان قرضوں کی طرف, فری میں کسی کو دو چار لاکھ روپے مل جائے کون چھوڑتا ہے. اب مولوی بیچارہ بیان کر رہا ہے سود خور پر نبی نے لعنت کی ہے, اللہ کا اعلان جنگ ہے. حدیث میں آتا ہے سود کھانے والا اس کا عمل زنا سے بھی بدتر ہے, ایک روایت میں آتا ہے اپنی ماں سے بدکاری کوئی شخص کرے اس سے بھی بڑا جرم ہے سود کھانا. مگر ان وعیدوں کا پبلک پر اثر نہیں ہوتا سوائے چند لوگوں کے, کھاتے ہیں. حکومت پہ تو ویسا ہی اثر نہیں ہوتا, وہ تو طاقت کے نشے میں چور ہوتی ہے حکومت, اسے تو اللہ کے سامنے جواب دینے کا وہ سمجھتی ہے, بس دنیا میں جو سپریم کورٹ ہے نا یہ اس کے سامنے شاید تھوڑا سا کوئی جواب دینا پڑ جائے, لہذا سپریم کورٹ کے قوانین کی تھوڑی تھوڑی رعایت کی جاتی ہے. تھوڑی تھوڑی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ اس کی بھی نہیں کرتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ زیادہ اس نے کیا تو اسی کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کی کورٹ لے آئیں گے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کے, لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا سپریم کورٹ سے ڈرتے ہیں, اللہ کی عدالت سے وہ بھی نہیں ڈرتے. تو بنی اسرائیل میں ان لوگوں نے مبلغین نے کہا کہ ہم اس لیے تبلیغ کر رہے ہیں تاکہ کل قیامت میں اللہ کو بتا سکیں کہ اللہ ہمارا جو فرض تھا ہم نے ادا کر دیا, اور اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ سب پہ اثر نہ ہوا شاید چند لوگوں کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر تبلیغ اثر کر جاتی ہے. کتنے لوگ آج بھی ایسے ہیں جنہوں نے علماء کے بیانات سن کے بینک کی ملازمت پہ لات ماری, لاکھوں روپے کی تنخواہوں کو چھوڑ دیا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حرام کاروبار کو چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ باز نہ آئے اور ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے لگے, رات کو سوئے ہیں, ہم نے ان پر عذاب مسلط کیا. فجعلنا منہم القردۃ والخنازیر, ہم نے ان کو سور اور بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا. ایک رات سوئے اور صبح جب اٹھے تو کسی کی شکل سور کی بنی ہوئی تھی اور کسی کی بندر کی. تین دن تک سور اور بندر کی شکلوں میں وہ لوگ گھومتے رہے. یاد رکھو دنیا میں سب سے بھاری کام اللہ کی نافرمانی ہے, سب سے بھاری اور وزنی کام جسے آج سب سے ہلکا سمجھا جاتا ہے, سب سے ہلکا سمجھا جاتا ہے. چہرے مسخ ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میری امت کا پر اجتماعی سطح پر ایسا کوئی عذاب نہ آئے, کیونکہ اس امت کے بعد مزید کوئی امت نہیں آئے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفرادی سطح پر میری امت میں ایسے عذاب آئیں گے. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک وقت ہوگا لوگ طوائفوں کے ساتھ ناچ رہے ہوں گے, طبلے اور سارنگی کے ساتھ, مسلمان مرد ہوں گے, مسلمان عورتیں ہوں گی, ناچ رہے ہوں گے وہ جیسے نائٹ کلبوں میں ہوتا ہے, شرابیں پی رہے ہوں گے, زنا کر رہے ہوں گے. اچانک اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ ان کو سور اور بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیں گے. ایسا ہوگا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہفتے کے دن شکار پر پابندی, لیکن شکار زیادہ آتا بھی کس دن تھا؟ ہفتے. تو آزمائش اسے کہتے ہیں کہ پابندی لگا دی جائے مگر اس کے حصول کو بہت آسان بنا دیا جائے. اب آپ کو حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اغر علی الرجال من النساء, مردوں کے لیے عورت سے زیادہ نقصان دہ فتنہ اور آزمائش میں نے نہیں چھوڑی. کیا مطلب؟ اتنا بڑا فتنہ جو عورت برپا کرے گی اس سے بڑا فتنہ مسلمان مردوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا. کیوں فتنہ؟ اس لیے کہ اس کے حصول پر, حرام طریقے سے حصول پر پابندی, مگر اس کا حصول بہت آسان ہوتا چلا جائے گا. زنا تو بہت دور کی چیز ہے, زنا تو بہت دور کی چیز. وہ چیزیں جو زنا کی طرف لے کر جاتی ہیں, کسی نامحرم عورت کو حرام نیت سے دیکھنا, لذت کی نیت سے دیکھنا, اسے کسی عورت سے لذت حاصل کرنے کے لیے باتیں کرنا, چاہے موبائل پر ہو چاہے براہ راست ہو, کسی سے تنہائی میں ملاقات کرنا, یہ ساری چیزیں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو مسلمان کے لیے حرام قرار دیا ہے. عورت کو دیکھنا یا اس کی تصویر دیکھ کے دل بہلانا, ان تمام چیزوں پر اسلام میں پابندی ہے یا نہیں ہے؟ بعض کہتے ہیں ہم نامحرم سے ضرورت سے بات کرتے ہیں. اگر ضرورت سے بات ہوتی تو اتنی دیر ہوتی جتنی اپنی بہن سے بات کرتے ہو فون پہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اپنی بہن سے بات کرنے میں جتنا مزہ آتا ہے, اتنا ہی مزہ اگر نامحرم سے بات کرنے میں آ رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی سوچ پاکیزہ ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایسا کریں گے تو کون آئے گا؟ بعض چیزیں بسوں کے پیچھے بڑی دلچسپ لکھی ہوتی ہیں, لکھا تھا ایسا کرو گے تو کون آئے گا. بہن کے تو 15-15 کالز آئی ہوئی ہوتی ہیں, اٹھاتے نہیں ہیں. اور کسی نامحرم خاتون کی جیسے ہی کال آئے فوراً ریسیو ہو جاتی ہے. ولا تقربوا الزنا, اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. حرام قرار دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے. آنکھ کا زنا کیا ہے؟ کسی عورت کی طرف لذت کی نیت سے دیکھنا, لذت حاصل کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں اس کو, لذت حاصل ہو رہی ہے, چاہے اس کی تصویر دیکھی جائے, انٹرنیٹ پہ دیکھا جائے یا ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ دیکھا جائے, سب برابر ہے. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پر عورت کو دیکھ کے دل بہلانا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت کسی چلتی ہوئی عورت کو دیکھنے کے. اس لیے کہ وہ منظر تھوڑی دیر کے بعد غائب, اور اس میں یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, کوئی اور آپ کو تو نہیں دیکھ رہا. یہ بھی تو ہوتا ہے جب کوئی عورت گزرتی ہے تو آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو 10 لوگ آپ کی طرف بھی دیکھیں گے, یہ کیا کر رہا ہے. ان سے بھی تھوڑی شرم آ جاتی ہے انسان کو. یہ اس دور کی بات ہے جب شرم نام کی کوئی چیز ہوا کرتی تھی. آج کل تو یہ شرم ورم لغت میں اس کا مطلب ہی نہیں ملتا. یہ کون سا لفظ ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں, لیکن ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک انٹرنیٹ کی اسکرین پہ, یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ آنکھ, یہ کس کا زنا ہے؟ یہ بولو بھائی, آنکھ کا زنا. یہ آنکھ زنا کرنے والی ہے جو حرام چیزوں سے دل بہلا رہی ہے. پاکیزگی, طہارت صرف لباس میں نہیں ہوتی کہ آپ کے کپڑے صاف ہیں. اسلام کی پاکیزگی میں اور غیر مسلم کی پاکیزگی میں یہی بنیادی فرق ہے. غیر مسلم صرف ظاہری کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کو صفائی سمجھتا ہے. ان کے یہاں صفائی کی بڑی اہمیت ہے نا. روڈ بھی صاف, سڑکیں بھی صاف اور گھر بھی صاف, مگر نہ آنکھیں صاف ہیں, نہ کان صاف ہیں, نہ دل و دماغ صاف ہیں. سب گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ نے مسلمان کے لیے صرف اور صرف اس کی بیوی کو بنایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ صرف کس کو بنایا ہے؟ بولو بھائی، بہت آہستہ آواز آ رہی ہے. صرف کس کو بنایا اللہ نے مسلمان کے لیے؟ بیوی کو. اس کے علاوہ تمام راستے بند کر دیے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. فرمایا بیویوں اور باندیوں کا تو رواج ختم. وہ تو جہاد ہوتا تھا تو پھر آتی تھی، اب نہیں ہے. باندیاں ختم، بیویاں رہ گئی ہیں، اللہ کا شکر ہے. پھر گورنمنٹ اس پر بھی پابندی لگانے کی کوشش کر رہی ہے، بیویاں بھی تمہارے ہاتھ میں نہ رہیں. وہ ایسے کہ عدالتی خلا نکال دیا، تھوڑا سا بیوی کو ڈانٹا، عدالت پہنچ گئی، خلا لے کے گھر بڑھ گئی. اس سے بیوی آپ کے نکاح سے خارج نہیں ہوگی، یاد رکھو. حکومت کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہی نہیں ہے کہ بیوی ستار بھائی کی ہے اور طلاق اس کو چیف جسٹس صاحب دے رہے ہیں. جس کی بیوی ہے طلاق اس کو وہی دے سکتا ہے. جج صاحب صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں، دوسروں کی بیویوں کو بولو بھائی نہیں دے سکتے. حکومت کے اس قانون کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو، یہ تمہارا خاندانی نظام توڑنے کی سازش ہے. اور حکومت یہ قانون خود نہیں بناتی، یہ باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں سب کچھ، کیونکہ ان کا فیملی سسٹم برباد ہو گیا نا، یورپ کا، انڈیا کا برباد ہو رہا ہے، تو وہ چاہ رہے ان کا بھی برباد ہو جائے. حدیث میں آتا ہے طلاق بالرجال، طلاق کا اختیار کس کو ہے؟ مردوں کو ہے. کچھ تو مرد کو حقوق ملے نا، تاکہ پتا چلے یہ آدمی ہے. وہ کہتے ہیں یہ مرد اور عورت کا فرق ہی غلط ہے، وہ یہ کہتے ہیں سب برابر. یہ مشاہدے کا انکار ہے. مرد اور عورت کا فرق کا اگر کوئی انکار کرتا ہے نا، تو ایسے جو آنکھوں کا انکار کر رہا ہے. فطرت نے جب فرق رکھا ہے ان دونوں میں، میرے بھائی، مرد کی آواز جاندار ہوتی ہے، عورت کی آواز کمزور. مرد کے بازوؤں میں زیادہ طاقت ہے، عورت کے بازوؤں میں کمزوری ہے. مرد کتنی مضبوط چال کے ساتھ چلتا ہے، عورت کی چال میں کمزوری ہے. اور عورت زیادہ طاقتور اچھی بھی نہیں لگتی، جبکہ مرد کمزور اچھا نہیں لگتا. اتنے سارے فرق فطرت نے رکھے ہیں، تو شریعت نے اسی فرق کی بنیاد پر اگر کہہ دیا کہ اس کو اختیار ہے اور اس کو نہیں ہے، تو اس میں کون سی اشکال کی بات ہے بھائی؟ ورنہ یورپ میں جیسے آدمی تھوڑا سا غصہ دکھائے بیوی کو، بیوی طلاق دے کے وہ بےچارہ بیٹھا ہوا ہے، اتنی مشکل سے شادی کر کے لایا تھا، کیا عزت رہ جاتی ہے بھائی؟ کچھ تو چیزیں. ہاں اگر مرد بے انتہا ظلم کر رہا ہو اور طلاق بھی نہ دے رہا ہو، اس میں پھر کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جس میں شریعت عورت کو ظلم سے بچنے کے لیے عدالت کو اختیارات دیتی ہے، مگر وہ چند مخصوص صورتیں ہیں. تو ایسا کوئی کیس عدالت میں جائے تو علماء سے رابطہ کریں کہ عدالت نے جو یہ خلا کا فیصلہ کیا ہے، یہ شرعی لحاظ سے بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. لیکن 99% اور 95% کیسز غلط ہیں، سے بیوی نکاح سے خارج نہیں ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، بیوی کے علاوہ کسی اور سے کسی بھی طرح سے خواہش پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی طریقہ ہو، مسئلہ حیا کے خلاف ہے، بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اس نیت سے بتا رہا ہوں تاکہ جو لوگ ابھی تک اس میں مبتلا نہیں ہیں وہ بھی بچے رہیں. ورنہ ہمارے ہاں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے نا، پھر مسئلے کی اشاعت ہوتی. یہ سارے غیر مسلموں سے طریقے آئے ہیں ہمارے معاشرے میں، گندگیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تزوجو، شادی کرو، نکاح کرو، جہاں بھی ہو عورت تلاش کرو شادی کے لیے. مطلب یہ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ کوئی سفر میں ہے اور شہوت پہ کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے، تو یا تو سفر سے واپس آ جائے بیوی کے پاس، یا وہاں ایک اور شادی کر کے بیوی رکھ لے. ایک صاحب مجھ سے انٹرویو لینے لگے کہ آپ جو کہتے ہیں مردوں میں شہوت زیادہ ہے عورت میں کم ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تو مشاہدہ ہے. سب سے بڑی دلیل یہ کہ میں اگر کسی سے کہوں کہ تجھ میں اتنی ہی شہوت ہے جتنی تیری بیوی میں, تو اس کا مطلب یہ اس معاملے میں اپنی بیوی جیسا ہے. ہے آدمی مگر ہے کس جیسا؟ بیوی جیسا. مطلب یہی ہوا نا. تو مرد کے لیے اس سے بڑا کوئی تانا ہوگا کہ ہے وہ مرد مگر جنسی قوت میں کیسا ہے جیسی اس کی؟ نہیں یاری بات صاحب, تھوڑی کھری کھری باتیں ہیں. صاف صاف مرد کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اس میں قوت مردانگی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مرد کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ اس میں یہ شہوت اور قوت عورت سے کئی گنا زیادہ ہے, تبھی تو آدمی ہے یہ, ورنہ یہ آدمی تھوڑی ہوتا. تو جو یہ کہتا ہے نا کہ مرد کے لیے ایک بیوی کافی ہے, تو عورت کے لیے ایک مرد کافی, مرد کے لیے بھی اگر ایک بیوی کافی, تو مطلب اس جنسی قوت میں دونوں برابر ہے. یہ عجیب بات ہے, شوہر میں مکہ مارنے کی طاقت عورت سے زیادہ, اس کے بازو میں قوت عورت سے زیادہ, اس کی آواز میں طاقت بیوی سے زیادہ, اس میں حوصلہ بیوی سے زیادہ, اس کی چال میں مضبوطی بیوی کی چال سے زیادہ, لیکن سیکچوئل پاور اس میں اتنی جتنی اس کی بیوی میں. نہیں یاری بات صاحب, انہی کھری باتوں کی وجہ سے لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, پمفلٹ تقسیم ہو رہے ہیں میرے خلاف کہ گھروں کو تباہ کر رہا ہے. میں گھروں کو تباہ نہیں کر رہا, گھر بنوا رہا ہوں کہ اتنی عورتیں جو فارغ بیٹھی ہوئی ہیں نا, سڑ رہی ہیں گھروں میں پڑی ہوئی, رشتوں میں کم میں مشکلات کا شکار ہے, ان کو بھی بساؤ لا لا کے. مرد میں اللہ نے یہ شہوت اسی لیے زیادہ رکھی تاکہ مرد ایک کے بجائے ایک سے زیادہ عورتوں کی کفالت کرے. جن کی ہو گئی ان کا تو گھر نظر آتا ہے, جن لاکھوں کروڑوں عورتوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, بیوہ ہو گئی, کنواری ہیں, طلاق یافتہ ہیں, عمریں نکل رہی ہیں, ان کا نظر نہیں آتا آج کے معاشرے کو. بتاؤ بھائی کوئی بات غلط کہہ رہا ہوں آپ سے میں؟ عمل نہ کرنا ایک الگ چیز ہے, لیکن مولوی صاحب کو یہ تو کہو کہ باتیں آپ کی صحیح ہیں. زنا سے بچنا اس دور میں, میں یہ نہیں کہتا کہ ناممکن ہے, دوسری شادی کے بغیر تقریباً ناممکن ہے, تقریباً کہہ سکتا ہوں, 100% نہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں. پہلے دور میں انسان کی شہوت بھڑکانے والی چیزیں نہیں تھیں, آج ہر موقع پر اس کی حرام خواہش کو بھڑکانے والی اشیاء موجود ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ اگر بیٹھتے ہو کسی جائز چیز کو دیکھنے کے لیے, تو بھی ناجائز چیزیں درجنوں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں, آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, پادریوں والا مذہب نہیں ہے, اسلام وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے مرد کو پیدا کیا, لہذا اسلام کی تعلیمات وہی ہوتی ہیں جو فطرت کی تعلیمات ہیں. تو میرے بھائی یہ جتنے حرام ذرائع ہیں, عورت کی طرف دیکھنا, ہاتھ سے خواہش پوری کرنا, زنا کرنا, لڑکیوں سے باتیں کر کے دل بہلانا, ان تمام باتوں کا انجام یاد رکھو, جہنم کی آگ ہے, جہنم کی آگ. اللہ تعالیٰ جب کسی بات سے سختی سے روک دیں تو اس کی مخالفت پھر یہ معمولی جرم نہیں ہے کہ کرنے والا بھی ٹھیک اور نہ کرنے والا بھی ٹھیک, دونوں صحیح ہیں. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ یہودیوں کو صرف مچھلی کے شکار پہ بندر اور خنزیر نہ بناتے, مچھلی کا شکار کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ اتنی بڑی سزا دی جائے, لیکن اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر اس لیے بنا دیا کہ یہ انہوں نے وہ شکار کیا جس شکار سے اللہ نے پابندی لگائی. ہفتے کو اتوار کو شکار کی اجازت, پیر کو شکار کی اجازت, جمعے کو شکار کی اجازت, منگل کو اجازت, بدھ کو اجازت, جمعرات کو اجازت, ہفتے کو پابندی. وہ کیا کر رہے ہیں؟ پیر کو نہیں کر رہے, منگل کو نہیں کر رہے, بدھ کو نہیں کر رہے, جمعرات کو نہیں کر رہے, جمعے کو نہیں کر رہے, اتوار کو نہیں کر رہے, ہفتے کو کر رہے ہیں. بالکل یہی صورتحال آج عورت کے بارے میں ہے. اللہ نے مسلمان کو اجازت دے دی عدل کی شرط کے ساتھ, چار تک بیویاں رکھ سکتے ہو. یہ ایک بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں, مگر جن چیزوں پر پابندی لگائی وہ سارے کام کر رہا ہے. نہیں بات سن, وہ بدنظری بھی یہ کرے گا, ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش بھی یہ پوری کرے گا, انٹرنیٹ پر بےہودہ ننگی فلمیں بھی یہ دیکھے گا, اور زنا کا موقع ملا تو وہ بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا, لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرنے کا موقع ملا اسے بھی ضائع نہیں کرے گا, سارے گندے ننگے پلیت غلیظ کام سارے کے سارے کرے گا, اور جس کو حلال قرار دیا اس کے بارے میں کہے گا نہ میرے پاس پیسہ ہے, مہنگائی ہے, غربت ہے, اس میں افورڈ نہیں کر سکتا, نہ مجھ میں عدل کی طاقت ہے, یہ تو حضرت فلاں دامت برکاتہم کا کام تھا کہ وہ بیویاں رکھیں, ہم جیسے غریبوں اور بھوکے ننگوں کا جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, ایسے بھوکوں کا یہ کام نہیں ہے.
نہیں آئی بات سمجھ,
نہیں آئے گی, لیکن خدا کی قسم لا الہ الا اللہ قیامت کے دن یہ بات تمہاری سمجھ میں آئیں گی.
یہ بتا دوں میں, لا الہ الا اللہ
آج کر لو, یہ ساری حرام خوریاں اور بدماشیاں, کوئی نوجوان سوائے چند ایک کے, بمشکل چند ہی ایسے ہیں جو انٹرنیٹ پر ننگی فلمیں نہ دیکھتے ہو, معذرت کے ساتھ ذرا صاف باتیں کر رہا ہوں میں, سوائے چند ایک کے. کس نے حلال قرار دیا میرے بھائی بتاؤ, یہ کس نے, کیا خدا کو غضب نہیں آئے گا یہ چیزیں دیکھنے پر؟ تم مسلمان ہو, تمہارے لیے حلال راستے رکھے ہیں اللہ نے, ایک بیوی سے اتنا ڈرتے ہو کہ جہنم کی آگ برداشت ہے, جہنم کی آگ برداشت ہے, مگر حلال راستہ قبول نہیں ہے, جبکہ اس حلال راستے میں عورت کا بھی فائدہ ہے, معاشرے کا بھی فائدہ ہے. اور افسوس اس پر انسان کرے کہ جوان آدمی شادی کر رہا ہو جس کے بیوی موجود ہے, اس پہ تو چلو بیوی موجود ہے آپشن تو ہے, کتنے لوگ جن کی بیوی مر جاتی ہے اسے نہیں کرنے دیتے لوگ شادی. میرے پاس آپ کی اس مسجد میں کتنے لوگ آ چکے ہیں, بیوی کا انتقال ہو گیا, ہمیں ضرورت ہے شادی کی, لیکن جوان اولاد شادی نہیں کرنے دیتی, اولاد کہتی ابا آپ اگر دوسری ماں ہمارے گھر میں لے کر آئے ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. میں ان سے کہتا ہوں ایسی اولاد کو پہلے گھر سے باہر نکال دو. عرب میں, سعودی عرب میں جب کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو بیٹا اپنے باپ کے لیے خود ہی زوجہ تلاش کرتا ہے, اسے پتا ہے کہ ہر ایک کے بغیر رہا جا سکتا ہے, بیوی کے بغیر زندگی گزاری نہیں جا سکتی. لیکن وہ لوگ چونکہ ہندوؤں کے زیر اثر نہیں رہے, اور ہم لوگ ہزار سال ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں, تو ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے باوجود بھی کام ہمارے ہندوؤں جیسے ہی ہیں. کتنے لوگ اس مسجد میں آ چکے ہیں, دل چاہتا ہے شادی کرنے کا, جوان ہے, بیوی بوڑھی ہو گئی, بیوی بوڑھی ہو گئی ہے, مگر ہم جوان ہیں, ہم چاہتے ہیں ایک اور کر لیں, بیوی کو بھی اعتراض نہیں ہے, جوان بیٹے سامنے آ جاتے ہیں, ابا یہ نیچ حرکت آپ نے اگر کی تو ہم قوم کو کیا منہ دکھائیں گے.
نہیں یاری بات,
باقی ابا جو مرضی کرتے رہیں وہ نیچ نہیں ہے, کیونکہ وہ کلچر کا حصہ ہے. کیا کیا بتاؤں میں بیٹھ کے, یہ باتیں آپ کے سامنے زیادہ نہیں کرنا چاہتا, ایک مسئلہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو فقہا نے مسئلہ بیان کیا, آج اس قسم کے مسائل بھی آ رہے ہیں, فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ باپ نے سسر نے بہو کے ساتھ اگر ذرہ برابر بھی سیکچوئل ریلیشن شپ قائم ہوئی, اس کی کچھ ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے, تو وہ بہو اس کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟
نہیں آ رہی.
سسر نے اگر بہو کا بوسا لے لیا خدا نخواستہ, ہاتھ لگایا اور شہوت پیدا ہو گئی, تو یہ بہو اب اس سسر کے بیٹے کے قابل, بولو بھائی, نہیں, حرام ہمیشہ کے لیے. ساس اور داماد میں خدا نخواستہ ذرہ برابر اس قسم کی کوئی حرکت ہو گئی تو یہ داماد اس ساس کی بیٹی کے لیے, بولو بھائی, حرام. دونوں اب اس دیواری زندگی نہیں گزار سکتے. باپ اور جوان بیٹی کے درمیان اگر اس قسم کی کوئی حرکت ہو گئی, زنا نہیں, زنا تو آگے کی چیز ہے, کوئی سیکچوئل ریلیشن تھوڑے سے بھی قائم ہو گئے جس میں تفصیل ہے, خود یہ فیصلہ نہ کریں, کسی مفتی سے پوچھیں پہلے, اگر ہو گئے تو اس بیٹی کی ماں اس باپ پر ہمیشہ کے لیے, بولو بھائی, اسلام غیرت کا مذہب ہے, بے شرمی اور بے غیرتی کا مذہب نہیں ہے. جو بہو ہے اس کے ساتھ بھی آپ سیکچوئل ریلیشن قائم کر رہے ہیں, اسلام کہتا ہے اب یہ بہو تو آپ پر حرام ہے, آپ کی بیوی بھی آپ پر حرام. اس طرح کے بھی کیسز وجود میں آ رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ایک آدمی جوان ہے, عمر زیادہ ہو گئی مگر ہے جوان, اس کو آپ حلال طریقے سے کام نہیں کرنے دیں گے, نکاح نہیں کرنے دیں گے, تو اس کی پھر گندی نگاہیں ان محرم رشتہ داروں پر پڑتی ہیں, پھر وہ اپنی گندگی ان سے پوری کرتا ہے. زمینی حقائق کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو میرے بھائی, اللہ کا واسطہ دے کے آپ لوگوں کو کہتا ہوں, اور جو باتیں آپ کے لیے کر رہا ہوں وہ میرے اپنے لیے بھی ہیں, خدا کے لیے حلال کی طرف آ جاؤ اور حرام کو بولو بھائی چھوڑ دو. اللہ کو پاکیزہ لوگ پسند ہیں اور وہی پاکیزہ جنت میں جائیں گے, اور اگر کبھی اس پاکیزگی کے خلاف کوئی حرکت ہو جائے, گندگی ہو جائے, تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ. ایک شخص نے کسی بزرگ کو لکھا کہ حضرت بار بار گناہ کر کے کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں بار بار, مگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے, پھر توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے. تو فرمایا کہ اگر کپڑا بار بار میلا ہو جائے تو کیا یہ سوچ کے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب دھونے کی ضرورت نہیں ہے؟ جب بھی میلا ہوگا دھویا تو جائے گا, اس کو ایسے تھوڑی پہن کے آفس چلے جائیں گے. حتی الامکان لباس کو میلا ہونے سے بچایا جاتا ہے, پھر بھی ہو جائے تو اسے دھویا جاتا ہے. انسان کا دل و دماغ جب گندا ہو جائے بد نظری کر کے, کوئی فحش بےہودہ چیز دیکھ کے انٹرنیٹ پر, تو اسے چاہیے کہ وہ اس گندگی کو توبہ کے آنسوؤں سے دھوئے. توبہ کے دو آنسو ایسا دھو کے صاف کر دیتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کیمیکل اس طرح سے کپڑوں کو صاف نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے, اللہم نقی قلبی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ, میرے دل کو گناہوں سے ایسا دھو دے, ایسا صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. سفید کپڑے کو جب دھویا جاتا ہے نیل لگا کے کیسا چمکتا ہے, اے اللہ میرے دل کو بھی ایسا ہی چمکا دے, آنکھوں کو بھی, دل کو بھی, ان تمام چیزوں کو. اس پاکیزہ زندگی سے آپ کو سکون ملے گا, اور جس گندگی میں آج مسلمان جا رہا ہے میرے بھائی, اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, صحت کی بربادی ہوگی اور نگاہیں گندی ہو جائیں گی, بے سکونی, بے اطمینانی, جلدی بڑھاپا. ایسا آدمی حلال سے بھی زیادہ دیر تک فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آج کتنے لوگوں کے کیسز آ رہے ہیں, 35 سال 40 سال کے ہیں مگر بےچارے بالکل ہی فارغ ہو چکے, فارغ گھوم رہے ہیں. ویسے ہی ویسے دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے پتہ نہیں دنیا کا سب سے بڑا ٹارزن یہی ہے, مگر حالات اندر کے ٹھیک, سمجھتے ہیں نا, اندر کے حالات سیٹ نہیں ہیں. اس لیے کہ من تعجل بشیئن قبل اوانہ عوقب بحرمانہ, جو چیز اپنے موقع پر حاصل نہیں کی جاتی, موقع کے علاوہ حاصل کی جاتی ہے, تو موقع پر پھر وہ حاصل کرنے کی صلاحیت ختم. ایک چیز کا وقت نہیں تھا, آپ نے اس کو حاصل کر لیا, پھر وقت پر نہیں ملتی وہ چیز, سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس بارے میں ایک چھوٹی سی بات ہے, انشاءاللہ دعا کے وقت میں بتاؤں گا. اللہ ہم سب کو حرام کاموں سے, گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب کرے.